أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں اس کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا بڑا شکر گزار ہو. اور جب موجیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں سائبان کی طرح تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص اسی پر اعتقاد رکھتے ہوئے. پس جب وہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو ان میں سے بعض وہ ہیں وہ راہ راست پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے سوائے اس کے جو بدعہد ہو ناشکرہ ہو. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کام نہیں آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کو کچھ بھی کام آئے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور تم کو اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے دھوکے باز شیطان. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے آخری رکوع کے اندر چند اور بڑی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں. اس میں سے اللہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ کشتیاں سمندر پر چلتی. الم تر ان الفلک تجری فی البحر. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں بے نعمت اللہ تمہارے رب کی مہربانی. یوں دیکھو ایک چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا ڈالو تو پانی میں ڈوب جاتا لیکن اسی پانی کے اوپر سینکڑوں ٹن کے جہاز چل رہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے اس کی نعمت ہے. یہ دنیا کا بہت بڑا کاروبار آج بھی سمندری راستے سے چلتا ہے. تو یہ پانی کے اوپر کشتیوں کو چلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے, ورنہ اسی پانی کے اوپر چھوٹی سی چیز بھی ڈوب جاتی ہے اور اسی پانی کے اوپر بڑے بڑے جہاز چلنے لگتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے. تم اس کو آرکیمیڈیز کا اصول کہو یا جو بھی کہو وہ نام دے دیتے ہیں کہ آرکیمیڈیز کا اصول ہے یا نیوٹن کا اصول ہے, لیکن وہ اصول کس نے بنائے؟ کون ان کشتیوں کو پانی کے اوپر چلا رہا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہاں ایک تو کشتی کا پانی میں چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت, دوسرا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے اشارہ تجارت کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی. تجارت حلال روزی حاصل کرنا یہ ہر انسان کا حق ہے. بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد انسان کے اوپر سب سے بڑا فریضہ ہے وہ حلال روزی کے لیے کوشش کرنا. تو تجارت اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جس طرح عبادت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے ابھی مدینہ شہر میں نہیں پہنچے تھے, شہر کے باہر ایک بستی قبا جو آج کل تو سٹی کے اندر ہے وہاں لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے. تو آپ مدینہ قبا بستی میں پہنچے، سب سے پہلے وہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، مدینہ کی بلکہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد، یوں دنیا کی سب سے پہلی مسجد تو بیت اللہ ہے، لیکن اسلام کے بعد سب سے پہلی مسجد، یا کہو ہجرت کے بعد یا قبا کے اندر بنی، مسجد نبوی سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پتھر رکھا، پھر حضرت ابو بکر نے رکھا، پھر حضرت عمر نے رکھا، تینوں نے اس کا پتھر رکھا، اور وہاں ایک مسجد بنائی گئی، یہ مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہاں بھی سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر، ایک مسجد جو مسجد نبوی جس کو ہم کہتے ہیں، دو یتیم بچوں کی زمین تھی، سہل اور سہیل نام کے دونوں اسعد ابن زرارہ کے ماتحت رہتے تھے، یتیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیا مسجد کے لیے، تو دونوں بچے آئے اور کہا کہ یہ زمین ہم مسجد کے لیے وقف کرتے دیتے، یتیم بچے تھے اور بالغ بھی نہیں تھے، نابالغ کی چیز اس طرح قبول نہیں کر سکتے، وہ تو سمجھدار نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خریدی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10 دینار یعنی 10 سونے کے سکے اس کی جو قیمت، وہ عطا کی اپنے پاس سے، اور وہ زمین خریدی اور وہاں مسجد بنائی۔ تو سب سے پہلے مدینہ میں آپ نے فکر کی مسجد، یعنی ایک اللہ کی عبادت، اس کے بعد مدینہ میں آپ نے کئی کام کیے، ایک تو سب لوگوں کو جوڑا، تمام قبائل کو ایک کیا، میثاق مدینہ نام کا معاہدہ کیا۔ ایک اور کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کروایا، جو لوگ مکہ سے آئے تھے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بھائی چارہ کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا کام کی کہ بھائی یہاں مارکیٹ نہیں ہے مدینہ کے اندر، ایک مارکیٹ تھا دور یہود کی بستی میں، بنو قینقاع کی بستی کے اندر ایک بازار، وہیں سب لوگ جاتے خریدتے بیچتے، اور وہی دھوکہ دہی وغیرہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اصولوں کے اوپر ایک مارکیٹ بنانے کا پلان تیار کیا، پہلے بنو قینقاع گئے، وفاء الوفا کے اندر اس کی تفسیر علامہ سمہودی نے لکھی ہے کہ آپ نے سارا جائزہ لیا، پھر اس کے بعد بنو سائدہ کی زمین جو مدینہ کے سینٹر میں پڑتی تھی، آپ نے اس کا انتخاب کیا کہ یہاں مارکیٹ بننا چاہیے، تو آپ بنو سائدہ کے قبیلے میں گئے اور پیشکش کی کہ ہم یہاں بازار بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے اجازت دی، پھر وہاں سوق المدینہ نام کا بازار بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ہر لحاظ سے فکر، لوگوں کی یعنی کمائی کے لحاظ سے فکر کرنا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کیونکہ فرمایا کہ غریبی آدمی کو کفر تک پہنچا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار بنایا مدینہ کے اندر جس کا نام تھا سوق المدینہ۔ تو پیشے کے لحاظ سے فکر کرنا، کمائی وغیرہ کے لحاظ سے فکر کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے، الم تر ان الفلک تجری فی البحر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتیاں سمندر کے اندر بنعمت اللہ ہے، تمہارے رب کی مہربانی سے چلتی ہے، لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے، کہ جو بھی صبر اور شکر سے کام لیتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر وہ غور کریں کہ اتنی بڑی بڑی کشتیاں پانی کے اوپر کیسے چلتی، سینکڑوں اور ہزاروں ٹن کے جہاز ہوتے اور پانی کے اوپر آسانی سے چلتے، ہزاروں میل کا سفر طے کرتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اور یہ کشتی رانی جہاز بانی، یعنی یہ اس کا تو قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کشتی میں ایک لمبا سفر کیا تھا، اس کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو یہ کشتیوں کے ساتھ انسان کا بہت پرانا ناطا رہا ہے. اور کشتی میں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر سوار ہونے کی مستقل الگ دعا ہے. ویسے سواری کی دعا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ قرآن کے اندر دعائیں ہوتی ہیں. ایک تو قرآنی دعا ہو، دوسری دعائیں ہوتی ہیں حدیث کی دعا. جو دعا قرآن سے ثابت ہے اس میں بڑی تاثیر ہوتی، جو دعا حدیث سے ثابت ہوتی اس کے اندر بھی تاثیر ہوتی، لیکن اس کا درجہ پہلی قسم سے کم ہوگا. اور تیسرے قسم کی دعائیں ہوتی ہیں جو بزرگوں سے ثابت ہوتی. تو حدیث سے جو دعا ثابت ہیں وہ بڑی ہوئی. تو سواری کی دونوں دعائیں قرآن سے ثابت ہیں. یہ کشتی میں سوار ہونے کی دعا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. اور یوں سواری کی دعا سبحان الذی سخر لنا، یہ بھی قرآن سے ثابت. جو دعائیں قرآن سے ثابت ہوں وہ بڑی تاثیر رکھتی، جو حدیث سے ثابت ہوں. جیسے وضو کے درمیان ایک دعا ہم پڑھتے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا وضو کے درمیان میں پڑھتے، یہ حدیث سے ثابت. وضو کے دوران اور بہت ساری دعائیں پڑھتے جو بزرگوں سے ثابت، تو بزرگوں سے ثابت ہے وہ بھی دعا، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی تاثیر ہے. لیکن جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اس کی تاثیر اور زیادہ ہوتی. تو کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے، اس کی رحمت سے چلتی. یہ انسان کا بہت پرانا ناطا رہا ہے کشتی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی پہاڑی کے اوپر موجود ہے، ماؤنٹ ارارات کر کے پہاڑیاں ہیں، وہاں اس زمانے میں ٹھہری تھی. آج بھی وہ کشتی، اس کا کچھ حصہ آج بھی نظر آتا ہے، باقی برف سے ڈھکا ہوا ہے. تو کشتیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے پانی کے اوپر چلتی. کشتیوں کے بارے میں یوں بھی آگے کی آیت کے اندر جو ذکر آتا ہے اس کے اندر انشاءاللہ اس کا تذکرہ کرتے. فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں لکل صبار، ہر صبر کرنے والا. ایک تو صابر کے معنی صبر کرنے والا، اور صبار انتہائی صبر کرنے والا، اور شکور بڑا شکر گزار. دو صفات آئی کہ اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ جو صبر کرنے والا ہو اور جو شکر کرنے والا ہو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، الایمان و نصفان، ایمان کے دو حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ ہے صبر اور ایک حصہ ہے شکر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کے لیے تو عجیب بات ہے، ہر حال میں اس کے لیے فائدہ، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے تو شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے فائدہ. تو آدمی کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ دو لحاظ سے آزماتے. کبھی تو اللہ تعالیٰ تنگی دے کر آزماتے ہیں، تکلیف دے کر، کہ بندہ کیا کرتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ بھول جاتا ہے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دے کر آزماتے کہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ بھول جاتا ہے. تو دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. نہ خوشی اچھی ہے اے دوست نہ ملال اچھا ہے، نہ خوشی اچھی ہے اے دوست نہ ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں لحاظ سے آزماتے. جب تکلیف آئے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ بدلا دیتے، جب نعمت آئے اس کا شکر ادا کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتے. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا. تو مومن کی یہ دونوں صفات، تکلیف آئے تو صبر اور نعمت آئے تو اس کا شکر ادا کرے. تو فرمایا کہ کشتیوں کے اندر نشانیاں ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں اور جو شکر کرنے والے ہیں. پھر آگے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، کبھی کبھی کشتیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، قرآن نے صرف اس جگہ پر نہیں کئی جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہی کشتیاں سمندر میں چل رہی اور بڑی بڑی موجیں, کیسی موجیں, کا غلل سائبان جیسے, کئی دو چار فیٹ پانچ فیٹ اچھلے, ایسی نہیں کبھی کبھی تو سو سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو فیٹ تک وہ موجیں اچھلتی. ابھی چند دنوں پہلے ہی یہاں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے کنارے کے اوپر وہ طوفان آیا تھا تو سینکڑوں میٹر تک اونچی لہریں اٹھی تھی. تو بعض مرتبہ یہ لہریں اٹھتی ہیں, یہ بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہے کہ یہ وہی ذات کر رہی ہے اسی کے قبضے میں. فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ, جب انسان یعنی بعض انسان کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور موجیں ان کشتیوں کو گھیر لیتی ہیں, دعو اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اسی پر اعتقاد کرتے ہوئے اس کو پکارتے. جب ایسے حالات آتے ہیں کشتی کے اندر تو چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ مومن نہ ہو چاہے وہ ناستک ہو, ہر ایک کسی نہ کسی لحاظ سے صرف اس کو یاد کرنے لگتا ہے. جب مصیبت آتی ہے ایسی سخت تو وہی یاد آتا ہے. جب کوئی سہارا نہیں, کوئی سائنس بھی کام نہیں آئے گی, کوئی میڈیکل سائنس بھی کام نہیں آئے گا, کوئی ٹیکنالوجی بھی جب کام نہیں آتی صرف وہی سہارا باقی رہ جاتا ہے. تو قرآن اس حالت کو یاد دلاتا ہے کیونکہ اس کو یاد دلا کر پھر اس کے بعد والی آیت میں قیامت کا تذکرہ ہے کہ وہاں کیا ہوگا. تو کہا دیکھو جب کشتی میں تم سوار ہوتے ہو اور بڑی بڑی موجیں اچھلتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, دعو اللہ مخلصین لہ الدین, خالص اسی پر اعتقاد رکھتے ہوئے اس کو پکارنے لگتے. حضرت اکرمہ کا واقعہ, ابو جہل کے بیٹے مسلسل مخالفت کرتے رہے, آخر تک مخالفت کرتے رہے. ابو جہل کے بیٹے اکرم جب مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن دے دیا, سب کو معاف. مکہ جب فتح ہوا حالانکہ اسی مکہ سے سب نے آپ کو نکالا لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا سوائے چار مردوں اور دو عورتوں, کیونکہ وہ اس وقت بھی مخالفت پر تلے ہوئے تھے. ان میں ایک اکرمہ, اب دیکھا جب کوئی بات بن پڑنے والی نہیں تو اکرمہ نے فوراً شہر چھوڑ دیا, مکہ چھوڑ دیا اور چلے جا کر ایک کشتی میں سوار ہوئے کہ یمن چلے جائیں, یہاں رہنا نہیں, طے کر لیا تھا کہ اس دین کو تو قبول نہیں کروں گا. تو چلے کشتی میں سوار ہوئے, ادھر ان کی بیوی تھی ام حکیم, وہ سمجھدار تھی, وہ مسلمان ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور اکرمہ کو معاف کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دیا. اب وہ چلی تلاش کرنے کے لیے, ان کو اندازہ تو تھا کس جگہ جا رہے, تو چلی اکرمہ ادھر سوار ہوئے کشتی میں بیٹھے یمن کا ارادہ کیا. بائی چانس ایسا ہوا کہ سمندر میں بڑا طوفان آیا اور جو کیپٹن تھا ملہ اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی اب تو صرف خدا کو یاد کرو. سب ایک خدا کو یاد کرنے لگے, اکرمہ کو ایک دم احساس ہوا اللہ کو یاد کرنے لگے, لیکن احساس ہوا کہ بھائی جس بات کو میں چھوڑ کر بھاگا ہوں یا وہی بات پیش آئی. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کہ کشتی نے نجات پائی, پھر ان کے دل میں بھی احساس ہوا اور پھر واپس آئے وہیں, دیکھا ان کی بیوی وہاں آ چکی, کہا کہ حضور نے معاف کر دیا تم کو اور نشانی کے طور پر دیکھو حضور کا کپڑا میں لے کر آئی ہوں تاکہ تم کو یقین ہو جائے. تو اکرمہ چلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ اعلان کیا کہ کبھی بھی ان کے سامنے ان کے باپ کا ابو جہل کا تذکرہ مت کرنا, لا تسبو اباہ, کیونکہ وہ ان کو تکلیف یہ بات پہنچائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی, اتنا زیادہ آپ خیال رکھتے. تو یہ حدیث میں اس واقعے کے اندر بھی یہ کشتی کے سفر کا ذکر آتا ہے اور مسلمانوں کا بڑا ناتا رہا ہے کشتی, بڑے بڑے سیاح بڑے بڑے مسافر گزرے. یہ ٹائم میگزین نے 2011 کے اندر اعلان کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسافر ہے وہ ابن بطوطہ ہے, اس سے پہلے مارکو پولو کو مانا جاتا, لیکن اب ابن بطوطہ کو مانتے کہ سب سے بڑا باقاعدہ اسپیشل میگزین پورا اس کے اوپر آیا تھا، تقریباً 2011 میں آیا تھا، پورا رسالہ موجود ہے میرے پاس. تو ہمیشہ سے ناتا رہا یہ یہاں ہندوستان کے اندر واسکو ڈی گاما آیا، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن یہ پتا نہیں کہ واسکو ڈی گاما کا گائیڈ یعنی اس کا کشتی چلانے والا تھا وہ احمد ابن ماجد تھا. آپ دیکھیے کچھ نہیں، کچھ پڑھتے نہیں تو کم از کم گوگل کے اوپر سرچ کیجئے کہ احمد ابن ماجد کون، وہ واسکو ڈی گاما کا گائیڈ احمد ابن ماجد. تو کشتی اور یہ ساری چیزیں ایک زمانے تک ہمارے کنٹرول میں تھی، دنیا کی ساری تجارت مسلمان کے ہاتھ میں تھی، جب تک اس نے امانت داری سے کام لیا، جب تک وہ انسانوں کا خیر خواہ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اس کے کنٹرول میں دیا. یہ اس کا تذکرہ کیا، ٹائٹینک کا تذکرہ کرتے، ٹائٹینک اس کا تذکرہ کرتے، کوئی موج آتی ہے تو کشتی کو چاہے وہ کتنی بڑی ہو، ایک موج آئی نہ کیپٹن کا کنٹرول رہ سکتا ہے نہ کسی کا، ختم بات. تو ٹائٹینک کا تذکرہ کرتے، ایک اور اس طرح کی کشتی کا جو ایکسیڈنٹ ہمارے یہاں گجرات میں مشہور ہے لیکن شاید ہم میں سے بہت سو کو پتا نہیں ہوگا. ایک کتاب گجراتی میں آتی ہے، حاجی قاسم نی ویجڑی، مشہور ہے، گنونت آچاریہ نے لکھی ہے. حاجی قاسم 1888 کے اندر ایک کشتی، اس کا نام تھا ویجڑی، کیونکہ پہلی مرتبہ لائٹ کشتی کے اندر اگر آئی ہو بوٹ کے اندر تو حاجی قاسم کی کشتی میں آئی، تو بہت مشہور ہے حاجی قاسم نی ویجڑی. 1888 کے اندر یہ بمبے یا پوربندر سے بمبے جا رہی، اور اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی سوار تھے، ایس ایس سی کا امتحان دینے جا رہے تھے، اور کچھ یہ شادی کرنے والے لوگ بھی سوار تھے. اور ویراور سے نکلی یہ کشتی، اس کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، 753 لوگ تھے، سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے. یہ ایکسیڈنٹ گجرات کی تاریخ کے اندر مشہور ہے. ابھی دوسری مرتبہ اس کے اوپر ریسرچ ہوا، دسمبر 2018 میں ابھیان جو آتا ہے میگزین، اس کا خاص ایشو آیا تھا حاجی قاسم نی ویجڑی، کیونکہ اس کے کیپٹن حاجی قاسم تھے. اس پر پوری تحقیق ہوئی یونس چیتل والا کر کے ہیں کہ بھئی یہ کیا، کون لوگ سوار تھے، کیسے ایکسیڈنٹ ہوا وغیرہ، پوری اس کے اوپر جانکاری دی ہے. اور پوری کتاب انہوں نے یونس چیتل والا نے لکھی ہے، کتاب کا نام ہے ویجڑی حاجی قاسم نی، ایسا کر کے. تو بہرحال یہ سمندری سفر، یہ تو ایک زمانے میں ہمارے قبضے کے اندر، یہ سارے کے سارے ملک فتح ہوئے وہ سمندری راستے سے ہوئے. یہاں جو بات بتائی جاتی ہے کہ یہ بڑی بڑی کشتیاں اللہ کی قدرت سے زمین کے اوپر چلتی ہیں، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے اس میں اللہ کی نشانی ہے. آگے کی آیت کے اندر فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب سائبان کی طرح بڑی بڑی موجیں ان کشتیوں کو گھیر لیتی ہیں، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، سب ختم. فلما نجاہم الی البر، اب انسان کی سائیکولوجی بیان کی، فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تبارک و تعالی خشکی کی طرف نجات دیتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو پھر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس حادثے کو یاد رکھتے ہیں اور سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، لیکن جو بدعہد ہوتا ہے، جو ناشکرا ہوتا ہے، وہ اس کو بھول جاتا ہے. یہ تکلیف اور مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کبھی آندھی آتی ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، وہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ سیدھے راستے کے اوپر آ جا. تو یہاں یہی بات کہ یہ موجیں اور یہ طوفان آتا ہے وہ بھی اسی کو یاد دلاتا ہے، لیکن بعض یاد رکھ کے توبہ کر لیتے ہیں، سیدھے راستے پر آتے ہیں، اور بعض دوبارہ اس کو بھول جاتے ہیں اور ناشکرے بن جاتے ہیں. تو آگے کی آیت کے اندر قیامت کا تذکرہ، کیا یہ لوگ، یہ دنیا کا طوفان ہے وہ تو چھوٹا سا ہے، ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے. قیامت کو زلزلہ کہا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہے. اور فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کے اوپر زلزلہ برپا ہوگا. تو یہ دنیا میں طوفان آتے ہیں وہ تو چھوٹے طوفان ہیں، ایک بہت بڑا طوفان برپا ہونے والا ہے اور وہ قیامت ہے. آگے کی آیت کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد کی آیت جو اس سورت کی آخری آیت ہوگی، لیکن پانچ بڑی اہم باتیں اس آخری آیت کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. يا الله مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا، يا الله رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے. يا الله ہم تمام کی مغفرت فرما، يا الله ہم تمام کی مغفرت فرما. يا الله تو غفور الرحیم ہے، يا الله مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. يا الله ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما، یا اللہ اخلاص نصیب فرما، انسانیت کی محبت نصیب فرما، تکبر سے حفاظت فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما. یا اللہ ریاکاری سے ہم تمام کی حفاظت فرما، نفاق سے حفاظت فرما، دل کی تمام بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح سے امن و امان عطا فرما، عافیت عطا فرما. یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ صرف اور صرف ہم تیری ذات کے محتاج رہیں، یا اللہ کسی اور کا محتاج نہ بنا. یا اللہ بیماریوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، عافیت قائم فرما. یا اللہ انصاف والا ماحول اس ملک میں قائم فرما، امانت داری والا ماحول قائم فرما. یا اللہ انسانیت کی محبت اس ملک کے اندر عام فرما، بھائی چارہ عام فرما. یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا، دین اسلام کی ہواؤں کو چلا، دین انسانیت کی ہواؤں کو اس ملک کے اندر چلا. یا اللہ دعوت کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اخلاق والی زندگی نصیب فرما، اخلاص والی زندگی نصیب فرما، انسانیت کی محبت عطا فرما، قرآن کی عظمت عطا فرما، تیرا خوف دلوں کے اندر نصیب فرما. یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما. یا اللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما. یا اللہ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ بہت جلد عافیت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہم تمام کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کا ہم پر حق ہے، یا اللہ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.